بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
ایرانی بحری طاقت میں اضافہ اور امریکہ کا رد عمل. یمن کے ڈکٹیٹر کا امریکہ اور سعودی عرب سے اظہار تشکر. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی. اسرائیل کی فلسطینیوں کو مذاکرات کی پیشکش. لیبیا کی صورتحال اور نیٹو کے اقدامات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین اسلامی جمہوریہ ایران نے بین الاقوامی بحری حدود میں اپنی طاقتور فوجی موجودگی کا اعلان کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس کے لیے بحریہ کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایران کا یہ بیان امریکہ کو پسند نہیں آیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے سربراہ نے بحر اوقیانوس میں ایران کی فوجی موجودگی کے پروگراموں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہماری بحریہ آزاد سمندروں میں امریکی سرحدوں کے قریب بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوگی. بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے ہفتہ دفاع مقدس کے موقع پر اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی سمندری حدود میں ایران کی طاقتور موجودگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں تعینات ایرانی بحری بیڑے اور حال ہی میں بحیرہ احمر کی بین الاقوامی حدود میں ایرانی آبدوز کی تعیناتی نہ صرف ایرانی عوام بلکہ تمام اسلامی ملکوں کے لیے ایک قابل فخر بات ہے. انہوں نے واضح کیا کہ آزاد سمندروں میں ایرانی بحریہ کی موجودگی کا معاملہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بین الاقوامی سمندر میں بھرپور طاقت کے ساتھ موجود رہنے کی ضرورت ہے. ایران کے وزیر دفاع احمد وحیدی نے بھی اس سے قبل کہا تھا کہ آزاد سمندری سلامتی کے تحفظ کے نظریے کے تحت اپنی بحریہ کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں. گزشتہ 3 عشروں کے دوران بحری توانائی کے لحاظ سے ایران کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا ہے لیکن ایرانی بحریہ کی طاقت بھی دیگر شعبوں میں ایران کی ترقی کی مانند امریکہ کی تشویش اور پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتی رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ایرانی بحریہ کے سربراہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے اعلی فوجی افسر کے اس بیان کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایرانی بحریہ کے سربراہ کا یہ دعویٰ ایرانی بحریہ کی طاقت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلی بار چند ماہ قبل ایران کا ایک بحری بیڑا نہر سوئس سے گزر کر بحیرہ روم میں داخل ہوا تھا. اس وقت اسرائیل کی غاصب اور ناجائز حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اس طریقے سے موجودہ حالات میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مشرق وسطی کے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. امریکہ برسوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت پر حیرت زدہ ہے لیکن اس کے پاس اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. اسی بات نے امریکی حکام کو دفاعی موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ایرانی دفاعی صنعتوں کی ترقی کا عمل ایسے وقت میں جاری ہے جب امریکہ سمیت ملت ایران کے دشمنوں نے بزوں میں خود ایران کا اقتصادی محاصرہ اور سنگین پابندیوں میں اسے جکڑ رکھا ہے. خاص کر انہوں نے اب تک یہ کوشش کی ہے کہ ایران کو معمولی نوعیت کے دفاعی آلات بھی نہ مل سکیں لیکن اس کے باوجود دفاعی صنعتوں میں ایران کی ترقی کا چرچا عالمی ذرائع ابلاغ میں ہوتا رہا ہے. لندن سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف نے کچھ عرصہ قبل اپنی اشاعت میں ایرانی بحریہ کی طاقت کے بارے میں لکھا تھا کہ قدیر نامی آبدوز کی تیاری کے بعد ایران اب سمندر کی گہرائیوں میں آپریشن کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. اس اخبار نے لکھا تھا کہ ایرانی ماہرین عالمی اجارہ داری کو توڑنے اور ایران کو ان چند ملکوں کے صف میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو پیچیدہ اور حساس آلات سے لیس جنگی جہازوں کی ڈیزائننگ اور تیاری کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں امریکی حکام کے اجرت پسندانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک کنویں کے مینڈک کی طرح سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی صرف اور صرف امریکہ ہی کے ساتھ وابستہ ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر سوالیہ نشان لگانا ہی ملت ایران کے دشمنوں کا اصل مقصد رہا ہے جسے یہ طاقتیں اقتصادی پابندیوں اور سافٹ وار جیسے حربوں اور ملت ایران کی ترقی کے بارے میں شکوں کو شبہات پیدا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران نہ صرف ظالمانہ عالمی نظام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہا بلکہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے امریکہ کی سرکردگی میں دشمنوں کے اتحاد کو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور اور ناقابل شکست بنا چکا ہے۔ یہ عمل اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج میں بھی پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہے اور ایران کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ اور بین الاقوامی سمندری حدود میں اس کے دفاعی مشن کی انجام دہی ناقابل انکار حقیقت بن گئی ہے۔
ناظرین، امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے یمن کے ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح یمن واپس پہنچ گئے۔ اس واپسی کے بعد یمن میں بدامنی اور تیز ہو گئی ہے۔ یمنی ڈکٹیٹر نے سعودی عرب اور امریکہ سے ملنے والی مدد کی قدردانی کی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب علاقے کے آمیروں کی مدد میں پیش ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
یمن کا ڈکٹیٹر عبداللہ صالح گزشتہ جمعے کو 3 ماہ تک سعودی عرب میں مفرور رہنے کے بعد یمن واپس آ گیا ہے اور اس نے ٹیلی ویژن پر اپنی پہلی نشری تقریر میں حکومت مخالفین کی سرکوبی میں امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی بے دریغ حمایت کی قدردانی کی ہے۔ عبداللہ صالح نے اپنی تقریر میں انقلابی قوتوں کو تخریب کار اور ملک میں جاری بدامنی کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ عبداللہ صالح کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ چند دن کے دوران 100 مظاہرین سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے ڈکٹیٹر کی جانب سے امریکہ اور سعودی عرب کی قدردانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عوام کو کچلنے میں امریکہ اور سعودی عرب یمن کے ڈکٹیٹر کی کس طرح سے حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جنوبی خلیج فارس کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب یمن کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون میں پیش رہا ہے۔ سعودی عرب نے جو ان دنوں مفرور ڈکٹیٹروں کی پناہ گاہ بنا رہا ہے، عوامی تحریک میں شدت کے بعد علاج کے بہانے فرار ہو کر ریاض پہنچنے والے بھگوڑے یمنی ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کی میزبانی کر کے اور اس کی یمن واپسی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے یمن کے ڈکٹیٹر کے اپنے ہاں قیام کے دوران ان سازشوں پر غور و خوض کے بعد جو امریکہ نے یمن کے عوام کی تحریک انقلاب کو دبانے اور یا اصل راستے سے اسے ہٹانے کے لیے تیار کی ہیں، عبداللہ صالح کو ایک بار پھر ثنا روانہ کیا ہے۔ یمن کے ڈکٹیٹر کی مشکوک واپسی نے یمن کی صورتحال کو ایک نئے حساس اور پیچیدہ مرحلے میں داخل کر دیا ہے اور اس پر یمن کے عوام نے شدید رد عمل بھی دکھایا ہے۔ مشترکہ ملاقات کے نام سے قائم سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے اتحاد کے ایک رکن علی لسراوی نے کہا ہے کہ یمن کے ڈکٹیٹر کی واپسی کے بعد سے انقلابیوں کے قتل عام میں اضافہ ہوا ہے۔ علی لسراوی نے ملک کے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے بیانات کے بارے میں کہا کہ اس کا بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کسی طور بھی اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے بیان میں گھسی پیٹی باتوں اور جھوٹے دعووں کے اعادے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ علی لسراوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ڈکٹیٹر کی واپسی کے بعد ملک میں جاری تشدد اور بدامنی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ عبداللہ صالح کی واپسی کے ساتھ ہی ملک میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور انقلابیوں کے خلاف فائرنگ اور راکٹ باری کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طئے شہر پر ٹینکوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ عبداللہ صالح کی واپسی کے بعد 73 افراد شہید ہو چکے ہیں اور یہ ڈکٹیٹر کی واپسی کا محض ابتدائی نتیجہ ہے۔ یمن کے انقلابی نوجوانوں کے ایک لیڈر توکل کرمان نے ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے اس بیان کو فریبکاری قرار دیا ہے جس میں اس نے حکومت اور انقلابیوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلابی قوتیں ایسے کسی بھی شخص سے مذاکرات نہیں کریں گی جس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ڈکٹیٹر حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے تھک چکے ہیں اور ایسے مذاکرات محض وقت کشی ہیں اور عبداللہ صالح تو 80 کے عشرے سے مذاکرات کا جھانسا دیتا چلا رہا ہے۔ توکل کرمان نے یمن کے ڈکٹیٹر کی جانب سے انقلابیوں پر القاعدہ کی حمایت کا الزام عائد کیے جانے کے بارے میں کہا کہ یمن کا ڈکٹیٹر کافی عرصے سے ایسے خود ساختہ الزامات لگا رہا ہے لیکن یمن کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ نیا یمن جمہوری ہوگا اور اس میں القاعدہ اور دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے یمن کے عوام پر القاعدہ اور دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیے جانے کی بابت بھی عبداللہ صالح پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔
ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی الزام تراشیوں اور دعووں کے جواب میں پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار فاروق حسنات کے خیالات۔
جی، امریکن آفیشلز نے حال ہی میں سینٹ کے آگے بیان دیے، کمیٹی کے آگے، جس میں انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی حقانی گروپ کو کی نہ صرف مدد کر رہی ہے بلکہ ان کے کہنے کے اوپر حقانی گروپ امریکی سفارت خانے کے اوپر حملہ انہوں نے کیا۔ یہ الزام بہت سنجیدہ ہے، چونکہ یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی جس کا جواب انہوں نے دیا، بلکہ ایک سوچے سمجھے مسودے سے انہوں نے یہ چیزیں لے کر وہاں پہ بیان کی، جو سینٹ ہے کمیٹی، جو سب سے ان کی پاورفل کمیٹی ہے۔ تو اس سے پاکستان میں بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور جو پاکستان کی رائے عامہ ہے وہ بہت اس بات پہ غصے میں بھی ہے اور پریشان بھی ہے کہ یہ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، یا کم سے کم پاکستان کے جو فاٹا کے علاقے ہیں، نارتھ وزیرستان ہے، اس پہ وہ فوجی کاروائی کرنے والے ہیں۔ تو اس حصے میں حکومت کے اوپر بہت دباؤ تھا، اور انہوں نے ایک اے پی سی کانفرنس بلائی کل، یعنی کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور انہوں نے ان سے یہ حکومت نے ان سے مشورہ یا رائے طلب کی، اپنا نقطۂ نظر بھی رکھا، اور پاکستان صاف بھی کہا کہ ہم نے نہیں کیا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو نہیں ہے، اور اگر امریکہ نے اپنی سیکیورٹی کی حفاظت کرنی ہے اپنے علاقے میں تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کابل کے اوپر حملہ کرنے کا مطلب ہے کئی سو میل تک جو گروہ ہیں، اگر وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ سفر کر کے وہاں یا وہاں پہنچتے ہیں، تو رستے میں تو نیٹو اور امریکہ کی فوجیں ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو وہ اپنے بارڈر پہ وہ ان کی کیوں نہیں حفاظت کرتے۔ تو اس نقطے کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور اے پی سی میں یہ طے ہوا کہ پاکستان صلح کے جو معاملات ہیں ان کو ترجیح دے گا۔ یہاں سے مراد یہ ہے صلح کے معاملات جو پاکستان کے قبائل ہیں، چونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دبایا جائے، ان کو فوجی زور سے زیر کیا جائے، یا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہ قبائل ہیں، ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں اور ہم بات چیت کر کے کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک پیدس گروپس کا تعلق ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو ٹرائبز ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں چھیڑ سکتے، نہ ہم ان پہ کوئی فوجی کاروائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو امریکن مفادات ہیں، پاکستانی مفادات ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور امریکہ کے مفادات یہاں پہ کچھ اور ہیں، پاکستان کے کچھ اور ہیں، لیکن اب پاکستان نے ایک واضح سٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کے پیچھے نہیں جائے گا، اور وہی کام ہوگا جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے وہی کیا جائے گا، اور وہی پالیسی بنائی جائے گی۔ تو اس میں اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ امریکی خود بذات خود کوئی فوجی کاروائی کرتے ہیں یا وہ اسے باز رہتے ہیں۔ پریشر تو بہت ہے کہ باز رہیں، پاکستان کی پبلک کا بہت پریشر ہے، سیاسی جماعتوں کا بہت ہے، اور اس معاملے میں سب یکجا ہیں کہ اگر حملہ کیا تو پھر اس کا ہم مقابلہ کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ حملہ کریں اور پاکستان چپ رہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ تعلقات میں خاصی کی آ گئی ہے۔
ناظرین، اسرائیل نے فلسطینی انتظامیہ کے سامنے مذاکرات کی پیشکش رکھی ہے۔ اسرائیل نے یہ پیشکش ایسے عالم میں رکھی ہے کہ جب عالمی سطح پر آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے حمایت بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی کرتا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ایک جانب اسرائیلی حکام فلسطینی گروہوں کو اقوام متحدہ میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے معاملے کو آگے بڑھانے سے روکنے کی غرض سے سازشی مذاکرات پھر سے شروع کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، تو دوسری جانب صہیونی حکومت نے مشرقی بیت المقدس میں قائم صہیونی بستیوں میں مزید 1,100 گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر جلد عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خبر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے مشیر سیاسی لین پیسکو نے سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں بڑی تعداد میں گھروں کی تعمیر کا اسرائیلی فیصلہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بان کی مون کے سیاسی مشیر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی تعمیرات غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سراسر منافی ہیں۔ امریکہ کی کھلی اور براہ راست حمایت کی وجہ سے بیت المقدس میں اسرائیل کی توسیع پسندانہ اور تخریبی کارروائیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے امریکی صدر باراک اوباما نے چند روز قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے تقریر کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کے لیے امریکہ کی کھلی حمایت کا اعلان کیا اور فلسطینیوں کے حقوق کے چھوٹے سے حصے کی بحالی کی سخت مخالفت کی، بلکہ بالکل نئے انداز سے صہیونیوں کی غلامی اور ان سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ باراک اوباما نے صہیونی کے متعلق پائے جانے والی عالمی نفرت کی موجوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسرائیل اور امریکہ کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہ باتیں ایک بار پھر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اسرائیل کے نئے توسیع پسندانہ اقدامات بھی امریکی حمایت کی چھتری تلے ہی انجام پا رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں اپنے تخریبی اقدامات اور صہیونی آبادکاری کے ذریعے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو عملاً روکنا ہے۔ اسرائیل صہیونی بستیوں کی توسیع کے ذریعے دراصل فلسطینی آبادیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ عملی طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ اس لحاظ سے صہیونی حکومت کے حامی یعنی بعض مغربی ممالک کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اسرائیل اور خاص طور پر صہیونی بستیوں کے حوالے سے اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس حوالے سے امریکہ شروع ہی سے ویٹو کے غیر منصفانہ استعمال اور صہیونی بستیوں کی تعمیر روکنے کی غرض سے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی جانے والی عالمی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے حامیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطین کے حق میں منظور کی جانے والی تمام قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے ہیں، جن میں زیادہ تر قراردادوں میں فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر سمیت اسرائیل کے تمام توسیع پسندانہ اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔
اور ناظرین، اب لیبیا کی تازہ صورتحال۔ لیبیا کے بیشتر علاقوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، صرف کچھ علاقے رہ گئے ہیں جہاں معمر قذافی کے حامی قبائل موجود ہیں اور لڑائی جاری ہے، ان میں سرت اور اسی طرح کے کچھ علاقے ہیں۔ دوسری طرف لیبیا میں عبوری حکومت کی تشکیل کا مسئلہ درپیش ہے، جس میں کچھ رکاوٹیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں نیٹو کے ممالک اور وہ مغربی ممالک جو ایک عرصے سے لیبیا کے تیل پر نظریں لگائے ہوئے تھے، وہ بھی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، ان پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس ناقوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر۔
جی شکریہ آپ کا۔ جی
گلشن عباس صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ جو لیبیا کی تازہ صورتحال ہے جنگ کی، کچھ علاقوں میں سمٹ گئی ہے جنگ، اس پر ایک نظر، ایک روشنی ڈالیں۔
جی، لیبیا میں جنگ جو ہے وہ تقریباً اب انقلابیوں کے حق میں جا رہی ہے، اور خود انقلابی کونسل جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم مکمل کامیابی حاصل کر لیں گے، چونکہ اس وقت جو ہے لیبیا میں 95% سے زیادہ کا جو علاقہ ہے وہ انقلابیوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اور خاص طور پر دو شہر جو ہیں، ایک سرت جو قذافی کی جائے پیدائش ہے اور دوسرا بنی ولید جو ہے، یہاں پر چونکہ قذافی کے حامی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور قذافی نے اپنے دور حکومت میں ان دونوں شہروں کو بہت زیادہ مسلح کیا تھا، بہت زیادہ ان یہاں پر حفاظتی انتظامات جو کر دیے تھے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے اسی وقت اس نے بہت سارے انتظامات کیے تھے، بہت مضبوط کیا تھا ان دونوں شہروں کو۔ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں شہروں کو اس نے اپنے قلعوں کے طور پر یعنی قلعوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہاں پر اس کے حامی بھی بہت زیادہ ہیں، اسلحہ جو ہے وہ بھی ان دونوں شہروں میں ان قذافی کے حامیوں کے پاس بڑی مقدار میں موجود ہے۔ تو یہ دو شہر جو ہیں ان کے بھی کچھ حصے جو ہیں وہ قذافی کے حامیوں کے قبضے میں ہیں، جبکہ اب سرت شہر کو آپ دیکھ لیجئے جو کہ قذافی کے کی جائے پیدائش ہے, تو اس میں بھی انقلابی داخل ہو چکے ہیں اور حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, یعنی انقلابیوں کی طرف سے بھی اور دوسرا جو ہے وہ قذافی کے حامیوں کی طرف سے بھی. لیکن یہاں پر ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ انقلابی جو ہیں وہ بڑے آہستہ اور دھیمے انداز میں جو ہے وہ پیش روی کر رہے ہیں, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا ملک یا دوسرے فوجی کسی اور ملک کے کسی اور عوام پر حملہ کرتے ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ اس ملک کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ لیبیا ہے, اب انقلابی جو ہیں وہ چونکہ خود لیبیا کے عوام ہیں, انقلابی اور کی تو کسی چیز کا نام نہیں ہے, جو خود لیبیا کے عوام ہیں اور جو لیبیا کو بچانا چاہتے ہیں اور قذافی کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو لانا چاہتے ہیں اور اسلام کا نفاذ صحیح معنوں میں لیبیا میں کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگ انقلابی ہیں اور ایسے لوگ ہی قذافی کے مخالف ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب جب کہ سرت شہر میں وہ داخل ہو چکے ہیں تو اب چونکہ اندر جو ہیں وہ سارے قذافی کے حامی ہیں, اور قذافی کے حامی جو ہیں وہ بہت ہی سنگ دل قسم کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ وہ انسانوں کو افراد کو جو ہیں وہاں کے ان کو خود لیبیا کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن انقلابی جو ہیں ان کو چونکہ بہت احتیاط سے کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ اس طرح اندھا دھند بمباری جو ہے یا اندھا دھند حملے اس شہر پر نہیں کر رہے ہیں, تاکہ وہاں کے سر شہر کے جو باشندے ہیں جو کہ خود لیبیا کے انقلابی ہی ہیں, تاکہ ان کو کم از کم نقصان پہنچے اور جانی نقصان جو ہے وہ بہت کم ہو. تو ایک بڑی وجہ جو ہے کہ فوری طور پر اور جلد جو کامیابی انقلابیوں کو نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح اندھا دھند جو ہے وہ حملے نہیں کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان لیبیا کے جو عوام ہیں ان کی جانیں محفوظ رہیں اور جتنا بھی ہو سکے کم تعداد میں وہاں کے لوگ مارے جائیں, جبکہ اس کے مقابلے میں جو قذافی کے جو حامی ہیں وہ وہاں کی عمارتوں کو مسمار کر رہے ہیں, اندھا دھند جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, وہاں خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہاں پر ان کی جو یعنی رکاوٹ بنی ہوئی ہے انقلابیوں کی کامیابی میں سد راہ ہے, یا جو ان کی کامیابیوں کو جو تاخیر میں ڈال رہی ہے چیز وہ ایک چیز یہی ہے.
جی بہت شکریہ. ناظرین ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ نگار جاوید صدیق صاحب. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
جناب ہماری بات ہو رہی ہے لیبیا کے ان چند علاقوں کے سلسلے میں جہاں اب اس وقت معمر قذافی کے حامی فوجی موجود ہیں اور انقلابیوں سے جنگ جاری ہے, لیکن انقلابیوں کی پیش قدمی ان علاقوں میں بہت ہی سست رفتاری سے ہو رہی ہے. اس پر گلشن نقوی صاحب نے اپنے خیالات پیش کیے, آپ بتائیے اس کے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبیا جو ایک قبائلی نظام کے تحت یہاں کا معاشرہ چل رہا ہے, تو جن علاقوں میں قذافی صاحب کے فدائین یا آپ انہیں ان کے لائلسٹ کہہ لیں یا ان کے وفادار کہہ لیں, وہ ایک قبائلی ان تعلق بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اور پھر یہ کہ قذافی صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کو بہت نوازا بھی اور ان پر نوازشات کی بارش بھی کی, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا اقتدار اور اپنی وہ طاقت اور وہ جتنا ان کو استحقاق حاصل تھا وہ ختم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے وہ جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان علاقوں میں یا اپنے آپ کو بچا لیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت لیبیا میں جو یہ تبدیلی آئی ہے اس میں جو انقلابی ہیں یا جو عبوری کونسل ہے اس کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح خاکہ پیش نہیں ہو رہا حکومت کے بارے میں, حکومت کی تشکیل کے بارے میں کوئی ایک واضح طور پر نقشہ سامنے نہیں آ رہا, اور بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو عبوری کونسل ہے کیا اس میں صلاحیت ہے کہ یہ ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ چلا سکتی ہے یا نہیں, تو ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ طے ہونا ہے, اور اس ایک انتشار کی کیفیت میں ان کو جب ان کو اگر قذافی کے حامیوں کو نظر آئے کہ بالکل واضح برتری اور فتح حاصل ہو چکی ہے انقلابیوں کو اور ان کا ان کے پاس हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं तो शायद वो हथियार डाल देंगे, लेकिन अभी तक चूंकि वहाँ एक हुकूमत नहीं कायम हो सकी जिसकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो सके, तो उसकी वजह से ये एक उनको एडवांटेज है, नफसियाती एक फायदा उनको हो रहा है कि वो लड़ रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद वो एक मरतबा फिर कद्दाफी साहब को इक्तदार में ले आए या कम अज कम उनकी जो हुकूमत है उसको कोई ना कोई एक रोल जो है दोबारा मिल जाए। तो उनके बच्चे जो हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और वहां से वो भी कोशिश कर रहे हैं इनको इनकी पुश्त पनाई कर रहे हैं कि ये लोग जो है लड़ते रहें। तो ये सूरत हाल है
जी। जावेद सिद्दीक साहब आप लाइन पर रहिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जावेद सिद्दीक साहब ने इशारा किया वहां पर हुकूमत की तश्कील में पेश आने वाली मुश्किलात की तरफ, आपके ख्याल में ये क्या मुश्किलात हैं कि जिसकी वजह से उबूरी हुकूमत तश्कील नहीं हो पा रही है?
उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा कि सिद्दीकी साहब ने भी इशारा किया, वहां पर कबायली जो है वो निज़ाम है, बहुत सारे कबायल हैं लीबिया में, तो उनमें से हर एक कबीला ये चाहता है कि उसे इख्तदार में हिस्सा मिलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि कज़ाफी खुद डिक्टेटर जो है वो भी इसी पे नजरें लगाए हुए है ताकि ये काउंसिल जो है जल्द अज जल्द किसी हुकूमत का, उबूरी हुकूमत का जो है वो ऐलान करे, और उसके बाद चूंकि मुख्तलिफ कबाइल हैं और मुख्तलिफ कबाइल जो हैं वो इक्तदार में अपना हिस्सा चाहते हैं, और इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान पाया जाता है कि उनके दरमियान ये इक्तदार के लिए रसाकशी शुरू हो जाए, तो ये एक अंदेशा बहरहाल इस वक्त लीबिया में मौजूद है। तो इसी के पेश नजर वहां जो है उबूरी काउंसिल जो है वो एहतियात से काम भी ले रही है, अगरचे उसने ऐलान किया है कि आइंदा चंद दिनों तक वो ऐलान कर देगी, और उसके लिए 22 के करीब वज़रा भी हुकूमत में शामिल होंगे, और एक शख्स को उन्होंने मामूर भी कर दिया है हुकूमत काबीना तश्कील देने पर, उबूरी काबीना तश्कील देने पर। लेकिन बहरहाल ये अंदेशा चूंकि पाया जाता है, और वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर तो उबूरी हुकूमत पर इत्तेफाक हो जाता है तो जैसा कि सिद्दीकी साहब ने कहा, तो फिर तो ये बहुत बड़ी एक ज़र्ब होगी कज़ाफी और उसके हामियों पर, और कज़ाफी के हामियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर सूरत हाल दूसरी सामने आती है कि उबूरी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाती है, उसका ऐलान किया जाता है, और उसके बाद खुद कबाइल आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो कज़ाफी के हक में जाएगी। तो सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है और जिसका इजहार खुद उबूरी काउंसिल के अराकीन भी कर रहे हैं वो यही है कि चूंकि अंदेशा ये है कि इख्तलाफ ना हो सके, अगर तो इख्तलाफ होता है तो बात कज़ाफी के हक में जाएगी, तो बेहतर यह है कि ये देर से ही मसला हो, लेकिन अगर इत्तेफाक हो जाता है उबूरी हुकूमत पर तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो पेशरफ्त होगी इनकलाबियों के लिए और एक ज़र्ब होगी कज़ाफी और उसके हामियों के लिए।
जी जावेद सिद्दीक साहब, उबूरी हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में क्या फार्मूला हो सकता है? इन कबायल हैं, जाहिर है इनके अपने अपने मफादात है, हुकूमत में हर कबीला अपना हिस्सा चाहता है, ऐसी जगहों के लिए एक मुनासिब फार्मूला क्या हो सकता है जो ये हुकूमत अपना सकती है?
देखें, ये तो बिल्कुल मंतकी एतबार से ये होना है या होना चाहिए कि जो तमाम कबाइल हैं उनको इसमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि चूंकि लीबिया माफ कीजिए एक तेल की दौलत से माला माल मुल्क है, और बड़ी ललचाई हुई नजरों से मगरबी मालिक फ्रांस भी और दूसरे लोग इसको देख रहे हैं, और वहां पे वो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत बने वो उनके मफादात के लिए काम करे, उनके जो इंटरेस्ट हैं और उनके जो मफादात हैं उनका तहफ़ करे, उनको फरोग दे, तो उसमें उनका भी एक इन्फ्लुएंस या एक असर रसूख है, और एक ऐसी उबूरी हुकूमत जो कि लीबिया के अवाम के मफादात और उनकी उसकी जो दौलत है तेल की खास तौर पर उसका सही इस्तेमाल अवाम के फायदे में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क का जो बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए और मुल्क की जो समाजी तरक्की है उसके लिए ये जो दौलत इस्तेमाल होनी है उसके लिए मैं समझता हूँ, एक तो जो आप जैसे आपने कहा कि फार्मूला क्या होना चाहिए, एक तो तवाजन होना चाहिए तमाम जो इस वक्त जो जिन कबाइल ने कद्दाफी के खिलाफ बगावत की है उनको हिस्सा मिलना चाहिए और उनको मुतमईन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि حکومت میں ایسے لوگ آنے چاہیے جن کے پاس حکومت چلانے کا تجربہ ہو. ایک افراتفری اور انتشار کی کیفیت میں اگر ایسے لوگ آ جائیں جو نہ تجربہ کار ہوں, اور اس وقت جبکہ لیبیا کے اوپر بیرونی اثر و رسوخ اور نیٹو وہاں موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ نیٹو اور مغربی مالک نے قذافی کو اس لیے تو نہیں ہٹایا کہ وہ محض اور محض جمہوریت چاہتے ہیں وہاں, ان کے مفادات اس سے زیادہ ہیں. وہ چاہیں گے کہ لیبیا کے تیل سے استفادہ کریں اور ان کو تیل کے اندر جو ہے تیل کی دولت سے وہ مستفید ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو نئی حکومت ہے اس کے لیے بڑی آزمائش کا موقع ہوگا, کیونکہ ایک تو جیسے کہ ان کو تمام قبائل کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, اور ایک قابل قبول حکومت جس کو وسیع تر حمایت حاصل ہو وہ بنانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو حکومت چلانے کا تجربہ ہو اور جو بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی امور کا بھی ادراک اور شعور رکھتے ہو, یہ لوگ ہوں گے تو ایک قابل اعتماد کریڈیبل حکومت بن جائے گی, اور جوں وہ حکومت بنتی جائے گی وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی جائے گی, اور وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر اگر بہتر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس وہ ایک میسج جائے گا, پیغام جائے گا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افراتفری اور انتشار اس کو مزید توسیع دی جائے, اس کو پھیلایا جائے تاکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ پورے ہو سکے. تو کرنل قذافی اور ان کے حامیوں کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ عبوری جو نظام ہے یہ قائم نہ ہو سکے, اور کسی نہ کسی طرح یہ سارا عمل انتشار کا شکار رہے. تو ضروری ہے کہ تمام قبائل کو اور ہو سکے تو قذافی کے جو حامی ہیں ان کو بھی مذاکرات کے ذریعے حکومت میں اگر وہ آمادہ ہوتے ہیں اس حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تو ان کو بھی آفر کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے.
جی جاوید صدیق صاحب, میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک اب تک بھی یعنی اس سے قبل تک بھی وہ لیبیا کا تیل حاصل کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے سامنے ایک ڈکٹیٹر تھا جس کے اپنے مفادات تھے, اور وہ مفادات ظاہر ہے کہ عوام کے خلاف تھے, عوامی مفادات کے خلاف تھے. تو اس سے ان ممالک کے لیے ایک ایسے ڈکٹیٹر سے کوئی بھی سودا کرنا آسان تھا, لیکن اب جو حکومت یہاں بننے جا رہی ہے انقلاب کے بعد وہ ظاہر ہے عوامی مفادات پر بھی اس کو نظر رکھنی ہوگی. ایسی صورت میں یہ حکومت مغربی ممالک کو کیسے مطمئن کر سکے گی؟
دیکھیے مغربی ممالک جو ہے ظاہر ہے کہ لیبیا نے اپنا تیل جو ہے وہ فروخت کرنا ہے
جی,
اور اچھی ٹرمز اور کنڈیشنز پر اگر وہ دوسرے ممالک کو تیل دیتے ہیں, خاص طور پر جو مغرب یورپ کے جو ممالک ہیں ان کو تیل فراہم کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ یہ تیل ہی ہے. لیکن جو فرق ہوگا میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ کرنل قذافی جو ہے انہوں نے تیل دولت جو ہے, ایک تو اب تو یہ سامنے آ چکا ہے کہ ان کی فیملی کے ان کے خاندان کے لوگ, ان کے بچے, ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے عزیز و اقارب جو تھے, جیسے کہ تمام ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے, وہ اس دولت سے سب سے زیادہ استفادہ کر رہے تھے اور ان کے پاس اربوں ڈالر کے اثاثے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرنل قذافی جو ہیں وہ خود کئی ممالک میں افریقہ کے ممالک میں مسلمان ملکوں میں وہ پیسے انویسٹ کر رہے تھے, کہیں وہ کسی ایک تحریک کو چلا رہے تھے, کہیں وہ دوسری دہشت گردی کی کوئی تحریک تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو لیبیا کے عوام کا جو یہ تیل ہے اس کے پیسے قذافی صاحب کے دور میں بہت ضائع کیے گئے ہیں, اور ایسی مہم جوئی پر یہ پیسے تباہ ہوئے ہیں اور یہ سارے ریسورسز تباہ ہوئے ہیں جس کا لیبیا کے عوام کو فائدہ نہیں ہوا. تو وہی حکومت جو ہے وہ ایک جب نئی حکومت بنے گی تو اس کو یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قذافی نے کیا غلطیاں کی, کیوں لیبیا تنہا ہوا عالمی سطح پر, بین الاقوامی تعلقات میں انہوں نے کیا بڑی غلطیاں کی جس کی وجہ سے تنہا ہوتا گیا لیبیا, اور انٹرنیشنل برادری جو ہے بین الاقوامی برادری اس کے لیے وہ ایک طرح سے اچھوت بن کر رہ گیا تھا, اور سینکشنز لگا دی گئی تھی لیبیا کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت جو ہے اس کو نئے انداز میں جمہوری انداز میں عوام کے صلاح و مشورے کے ساتھ اور مشاورت سے آگے چلنا چاہیے, اور لیبیا کے جو ریسورسز ہیں یقیناً انہوں نے تیل ایکسپورٹ کرنا ہے، تیل ہی ان کی سب سے بڑی ریسورس ہے ریونیو کا، تو اب اس کے اوپر ان کو سوچ سمجھ کر اس پیسے کو عوام کی ترقی اور ملک کی ترقی کے لیے صرف کرنا چاہیے، نہ کہ بیرون ملک مختلف ممالک میں جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں یا کوئی اینٹی گورنمنٹ کہیں کوئی موومنٹ چل رہی ہے اس کو دینے کے لیے، اور اس طرح کے جو کئی ممالک میں قذافی صاحب مذہبی ایسی تنظیموں کی سپورٹ کر رہے تھے جن کا لیبیا کے عوام کا ان سے نہ تعلق تھا نہ ان کو فائدہ تھا، تو نئی حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو غلطیاں جو کی گئیں قذافی صاحب کے دور میں ان کو ان کے سامنے رکھ کر ان کے پیش نظر ایک نئی عوام دوست اور لیبیا دوست پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے گی.
بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ. گلشن عباس نقوی صاحب، ہم نے لیبیا کی جو صورتحال دیکھی ہوئی ہے کہ ابھی یہاں پر ایک طرف جنگ چل رہی ہے، پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے، عبوری کونسل کی بلکہ عبوری حکومت کی تشکیل کا مسئلہ درپیش ہے، اور اس پہ ظاہر ہے گفت و شنید جاری ہے، مسائل پیش آ رہے ہیں، یعنی ملک میں بہت سارے مسائل موجود ہیں. لیکن اسی درمیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کے ممالک اپنی مخصوص سرگرمیوں میں بھی مصروف ہے، ان کو لیبیا کے مسائل کیا ہے، عوام کے مسائل کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
جی
آپ کیا کہیں؟
لیبیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیبیا پر نیٹو نے جو حملہ کیا ہے اور اپنی سرگرمیاں جو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف استعماری مقاصد کے لیے ہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے پر، مشرق وسطی کے علاقے پر اور بعض ملکوں پر، خاص طور پر خود لیبیا جو ہے اس پر، یہ اٹلی کی پہلے بھی کالونی رہ چکا ہے، اس پر قبضہ پہلے اٹلی کا ہی تھا 1912 کے عشرے میں. تو دوسرے ممالک جو ہیں، مراکش ہے اور دوسرے ممالک پر بھی سامراجی ممالک کا قبضہ رہ چکا ہے، اور تو پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب حملے کرتے تھے سامراجی ممالک تو ان کے مقاصد واضح ہوتے تھے، لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اس مقصد کے لیے اور مال و دولت کو لوٹنے کے لیے، ذخائر کو لوٹنے کے لیے یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے حملے کیے ہیں تو یہ ایک انسان دوستی کا نقاب اوڑھ کر نیٹو نے اور سامراجی ممالک نے لیبیا پر حملہ کیا ہے، یا دوسرے ممالک جو ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، یا دوسرے ممالک ہیں، لیکن خاص طور پر چونکہ لیبیا ہمارا زیر موضوع ہے تو لیبیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹو نے جو حملہ کیا تو یہ کہہ کر کیا کہ ہم لیبیا کے عوام کو قذافی کے درندوں سے اور اس کے کارندوں سے بچانے کے لیے ہم یہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ سے قرارداد بھی منظور کروائی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جمہوریت نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام کو قذافی اور اس کی ڈکٹیٹرشپ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اصل جو مقاصد ان کے ہیں وہ وہاں کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے. چونکہ لیبیا جو ہے مشرق وسطی میں اور خاص طور پر افریقی جو ممالک ہیں ان میں تیل رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی سب سے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ لیبیا کے پاس ہی ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اگر لیبیا کے پاس تیل کے ذخائر نہ ہوتے تو آج نیٹو جو ہے نہ وہ اس پر حملہ کرتی اور نہ ہی وہاں پر یہ سامراجی ممالک آ کر اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھتے. تو آپ دیکھیں کہ قذافی کے جانے کے بعد ہی سامراجی ممالک نے، اور خاص طور پر فرانس کی کمپنی ٹوٹل جو ہے اس نے وہاں معاہدہ بھی کر لیا ہے لیبیا کے اپنا تیل جو ہے وہ لے جانے کے لیے. تو یہ ممالک جو ہیں یہ آئے ہی اسی لیے ہیں، اگرچہ انہوں نے نعرہ یہ دیا اور آواز یہ لگائی کہ ہم لیبیا کے عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، لیکن درپردہ ان کے مقاصد جو ہیں جو کہ درپردہ تھے، لیکن اب تو ساری دنیا جانتی ہے اور اس بات کا کھلے بندو اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ نیٹو نے جو حملہ کیا ہے وہ لیبیا کے تیل کے لیے کیا ہے اور استعماری مقاصد کے لیے کیا ہے. خاص طور پر آپ یہ اس بات کو پیش نظر رکھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں خاص طور پر یہ دیکھیں کہ امریکہ نے ان دوسرے سامراجی ممالک کو اپنے ساتھ ملایا اور لیبیا پر جو ہے وہ حملہ کر دیا. تو لیبیا پر حملے سے اور جو دوسرے ممالک ہیں امریکہ کے اور دوسرے سامراجی ممالک کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب سے، یعنی یہ سال شروع ہوا ہے 2011، تو مشرق وسطی میں انقلابی تحریک جو کہ اسلامی انقلابی تحریک ہے، وہ چلنا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں ایک طرف اس تحریک کے نتیجے میں یہاں پر امریکہ اور دوسرے سامراجی ممالک کے مفادات خطرے میں پڑ گئے, خاص طور پر صہیونی حکومت جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ متزلزل ہو گئی, چونکہ امریکہ نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے صہیونی حکومت کے بچاؤ کے لیے, اس کے قیام کے لیے, اس کے بچاؤ کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے. سالانہ اربوں ڈالر امریکہ جو ہے وہ صہیونی حکومت کو بچانے کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے صرف کرتا ہے. تو ایک طرف وہ چاہتا یہ تھا امریکہ کہ صہیونی حکومت کا تحفظ کیا جا سکے, اور دوسرا یہاں کے جو ذخائر ہیں تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. لیکن جب سے یہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں اس کے بعد سے صہیونی حکومت کی پوزیشن ختم ہوئی, یعنی پہلے والی نہیں رہی جی. اور امریکہ اور دوسرے سامراجی ممالک کے جو مفادات تھے وہ خطرے میں اس لیے پڑ گئے کہ عوام جو یہاں کے اٹھے تھے انہوں نے اسلامی نعرے دیے, اور اگرچہ دوسرے نعرے بھی ان کے نعروں میں شامل تھے لیکن سب سے بڑا نعرہ جو تھا وہ اسلام ہی کا تھا, وہ قرآن کا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر قذافی جیسے لوگ, حسنی مبارک جیسے لوگ, بن علی جیسے لوگ اگر یہ جاتے ہیں اور اسلامی حکومتیں ان ممالک میں قائم ہوتی ہیں جیسے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی حکومت قائم ہوئی, اور یہاں پر امریکہ کے سارے مفادات جو تھے اور اسرائیل کے سارے مفادات جو تھے وہ نابود ہو کر رہ گئے, تو یہی صورتحال جو ہے یہ مشرق وسطی کے دوسرے ممالک میں بھی پیش آنے والی ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو تحریکیں ہیں وہ اسلامی انقلاب سے متاثر ہیں, تو جو کچھ ایران میں ہوا اور ایران کے جو ان اسلامی انقلاب کے نتیجے میں جو صورتحال یہاں پر پیش آئی اب اسی کا دائرہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے مشرق وسطی میں. تو ظاہر ہے کہ سامراجی مقاصد جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور امریکہ کو اس بات کی پوری فکر تھی. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ نے اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروائی اور لیبیا پر حملہ کیا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ.
ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. لیبیا کا مسئلہ اس وقت اور بھی زیادہ اہم ہے, جنگ کے بعد کے حالات خاص طور سے خاص اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ جنگ مکمل ہو جانے کے بعد ممکن ہے کہ قبائل کے درمیان تصادم شروع ہو جائے. لیکن اس درمیان سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ لیبیا یا دیگر ممالک میں جو یہ حالات پیش آئے ہیں وہ اسلامی بیداری کے نتیجے میں پیش آئے ہیں. لوگوں میں اسلامی بیداری پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. تو اگر اسلامی بیداری کے نتیجے میں یہ حالات پیش آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے سامنے اسلام کے شکل میں ایک ضابطہ حیات بھی موجود ہے جو تمام قبائل کو یکجا کر سکتا ہے اور متحد کر سکتا ہے اور ایک بہترین نظام حکومت دے سکتا ہے, جس کی ایک مثال ایران میں بھی موجود ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.